बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम अलैकुम। ये असफ़ा ऑडियो लाइब्रेरी की आवाज़ है। आज हम आपकी ख़िदमत में किताब पाकिस्तान नागुज़ीर था, जिसके मुसन्निफ़ सैयद हसन रियाज हैं और जिसके कुल सफ़हात की तादाद 581 है, इसका पार्ट 1 रिकॉर्ड कर रहे हैं। आवाज़ लुबाबा हैदर की है। ये किताब आपकी ख़िदमत में असफ़ा ऑडियो लाइब्रेरी की जानिब से पेश की जा रही है। मज़ीद किताबों की रिकॉर्डिंग हासिल करने के लिए हमारे नंबर 03212138225 या हमारी वेबसाइट www.asfa.org www.alsuffa.org पर राब्ता करें। सैयद हसन रियाज सन 1894 में बुलंदशहर के एक मुमताज़ इल्मी घराने में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की। सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास करने के बाद 1918 में सहाफ़त का पेशा इख्तियार करने की ठानी। बकौल सैयद साहब मरहूम, पेश नज़र ये था कि रंगा आयर एडिटर इंडिपेंडेंस की निगरानी में अंग्रेज़ी अखबार नवीसी की मशक करूँ। इस वक्त उर्दू के मुकाबले में मुझको अंग्रेज़ी लिखना ज़्यादा आसान मालूम होता था। इत्तेफाकन रंगा से पहले सैयद जालिब दहलवी एडिटर हमदम से मुलाकात हो गई। उनसे गुफ्तगू के बाद इरादा तब्दील करके उर्दू सहाफत में कदम रखने का फ़ैसला किया। ताहम तमाम उम्र मैं अंग्रेज़ी में पढ़ता रहा और उर्दू लिखता रहा। हमदम के अलावा सैयद हसन रियाज मरहूम हमदर्द और हिम्मत के कारपरअज़्म इदारत में शामिल रहे और फिर मुस्लिम लीग की तर्जुमानी के लिए 1938 में हफ्त रोज़ा मंशूर का इजरा दिल्ली से किया। बादे अज़ा तहरीक पाकिस्तान के पैगाम को मुस्लिम हिंद के गोशे गोशे में पहुंचाने के लिए मंशूर को रोज़नामा कर दिया गया और ये सितंबर 1947 तक इनके ज़ेर अदारत बाकायदगी के साथ दिल्ली से शाया होता रहा। सैयद साहब हिजरत करके पाकिस्तान आए तो कुछ अरसे यहाँ भी मंशूर और मकासद के मदीर रहे। ताहम क़याम पाकिस्तान से 1974 में अपनी वफात तक वो इल्मी सहाफ़त के बजाय तदरीसी सहाफ़त से ज़्यादा अरसे वाबस्ता रहे। कराची यूनिवर्सिटी के शोबा सहाफ़त से इसी राबते के दौरान उन्होंने अपनी गिरा कदर तसनीफ़ पाकिस्तान नागुज़ीर था मुकम्मल की। हुसूल पाकिस्तान की जद्दोजहद पर यह एक मुफसल मुस्तनद और मुदल्लिल किताब है। सैयद साहब को इस किताब पर 1968 में दाऊद इनाम दिया गया। सहाफ़ी होने के अलावा हसन रियाज साहब एक साहिब तर्ज अफसाना निगार भी थे। आपकी दीगर तसानीफ़ में नए अफसाने और हुर्फ आखिर शामिल हैं। सैयद हसन रियाज कायद आज़म के मोतमिद रुफ़का में से थे और मंशूर के मदीर की हैसियत में मुमताज़ मुस्लिम लीगी जमा के बहुत करीब रहे। वो यूपी मुस्लिम लीग के पार्लियामेंट्री बोर्ड, यूपी लीग वर्किंग कमेटी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग काउंसिल के रुकन भी थे। पाकिस्तान नागुज़ीर था, सैयद हसन रियाज, उस्ताद शोबा सहाफ़त कराची यूनिवर्सिटी व साबिक मदीर मंशूर दिल्ली, शोबा तसनीफ व तालीफ़ व तर्जुमा कराची यूनिवर्सिटी कराची। अशात अव्वल 1968, दोयम 1970, सोयम 1982, अशात चहरुम 1984, अशात पंजम 1987, तादाद 1100। इंतसाब, मैं इस किताब को अपने वालिद माजिद सैयद अबुल हसन मरहूम के नाम से मंसूब करता हूँ। हुर्फ आगाज़। बरसग़ीर जनूबी एशिया के मुसलमानों की जद्दोजहद आज़ादी की दास्तान, जो सन 1937 में बिला आखिर पाकिस्तान की सूरत में ज़हूर पज़ीर हुई, अभी तक मुकम्मल तौर पर अपनी तमाम जुज़ियात के साथ मंज़र आम पर नहीं आई है और इसके मुतअद्दिद पहलू और गोशे अभी तक तारीकी में हैं। ऐसी तहरीकों की तारीख जहाँ तहक़ीक़ी मवाद से मुरतब होती है, वहाँ इन तहरीकों के रिजाल की तहरीरें भी इनके खद्दोखाल में रंग आमेज़ी करती हैं और दीद का एतबारी दर्जा चूँकि शनीद से बुलंद होता है, इसलिए ये ज़ाती तहरीरें खुदनविश्त سوانحات، روزنامے، یادداشتیں وغیرہ نہایت اعلیٰ تاریخی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ تحریک پاکستان کی تاریخ کا المیہ یہ ہے کہ اس کے بہت کم سرکردہ رجال نے اپنی یادداشتیں لکھی ہیں۔ ان چند میں جناب سید حسن ریاض مرحوم کا نام بھی شامل ہے۔ سید صاحب مرحوم منشور دہلی کے مدیر، یو پی مسلم لیگ پارلیمنٹری بورڈ، یو پی لیگ ورکنگ کمیٹی اور آل انڈیا مسلم لیگ کونسل کے رکن اور قائد اعظم کے معتمد رفقا میں سے تھے۔ انہوں نے واقعات کو بہت قریب سے دیکھا اور ان میں حصہ لیا۔ یہ کتاب تحریر کرنے کا مقصد بقول سید صاحب یہ تھا کہ جو میرے سامنے گزرا اور جو میں نے سمجھا ہے، اس کے اہم پہلو ایک کتاب میں لکھ دوں تاکہ لوگوں کو تحریک پاکستان اور مقاصد پاکستان سمجھنے میں سہولت ہو۔ انہوں نے یہ التزام کر رکھا کہ واقعات اسی طرح نظر آئیں جس طرح کے وہ گزرے ہیں۔ حسن ریاض صاحب مرحوم نے یہ تمام داستان سیدھے سادے الفاظ میں بیان کی ہے، اس بنا پر ان کی یہ تصنیف اور زیادہ مقبول ہوئی۔ اس کے پہلے ایڈیشن پر جو 1967 میں شائع ہوا تھا، مصنف کو داؤد انعام دیا گیا۔ دوسرا ایڈیشن مرحوم کے دوران حیات 1970 میں طبع ہوا۔ ان کے انتقال کے بعد تیسری مرتبہ 1982 میں چھاپا گیا اور اب اشاعت چہرم پیش خدمت ہے۔ محترم صدر پاکستان نے گزشتہ سال اس کتاب پر خصوصی صدارتی انعام بھی عطا فرمایا۔ تحریک پاکستان کے سلسلے میں یہ کتاب بنیادی اہمیت اور ضروری ماخذ کا درجہ رکھتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ سابقہ اشاعتوں کی طرح موجودہ اشاعت بھی طلباء، مورخین اور تمام قارئین میں یکساں مقبول ہوگی۔ ڈاکٹر جمیل جالبی، شیخ الجامع۔ دیباچہ اشاعت دوم۔ پاکستان ناگزیر تھا۔ اس کتاب کا دوسرا ایڈیشن انشاءاللہ عنقریب شائع ہو رہا ہے۔ میں نے اس میں بعض اشد ضروری اضافے کیے ہیں، قارئین کرام کو یہ تیسویں باب میں ملیں گی۔ تیسواں باب اعتراضات اور ان کے جوابات پر مشتمل ہے۔ ان اضافوں کی نوعیت بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ یہ آسان تھا کہ انگریزوں کو ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کے قیام کی مصلحت سمجھا دی جائے، اور یہ بھی آسان تھا کہ آبادی میں اکثریت کی اسی بنیاد پر، جس کو ہندوؤں نے انگریزوں کے اشارے سے پورے ہندوستان پر ہندو حکومت قائم کرنے کے لیے ناقابل تردید جمہوری دلیل قرار دیا تھا، مسلمان اپنی اکثریت کے صوبوں میں مسلم حکومت کے قیام کی تائید میں ہندوؤں کو قائل کر دیں۔ لیکن یہ دشوار ہے کہ ان مسلمانوں کو، جن میں سے ہر ایک گورنر یا وزیر بننا چاہتا ہے اور اپنی نالائقی، حماقت سے کسی قسم کی محرومی میں مبتلا ہے یا اتنا حریص ہے کہ اختیار و دولت سے اس کو کبھی سیری نہیں ہوتی، یہ سمجھا دیا جائے کہ پاکستان اس خطہ ارض کے مسلمانوں کے لیے، جہاں پنجاب، صوبہ سرحد، بلوچستان، سندھ اور بنگال واقع ہیں، عزت و طاقت کا وہ خزانہ ہے کہ اگر اپنے اخلاق کی اصلاح کر کے نیک نیتی کے ساتھ اس کی تعمیر میں مصروف ہو جائیں تو مشرق و مغرب میں انسانی امور کے انتظام کی باغیں اس کے ہاتھوں میں آ سکتی ہیں۔ یہ سب وہی کانگریسی اور یونینسٹ فکر و رائے کے لوگ جنہوں نے تحریک پاکستان کی مخالفت کی تھی اور جو مسلم لیگ کے مقابلے میں ہارے تھے، مگر قیام پاکستان کے بعد کسی طرح یہی برسر اقتدار آ گئے اور مسلسل مقاصد پاکستان کی خلاف ورزی کرتے رہے اور ان کے خلاف بدگمانیوں اور غلط فہمیوں کی اشاعت کرتے رہے۔ یہ بارہا ہوا ہے کہ بدگمانیوں اور غلط فہمیوں سے حاصل شدہ فتوحات شکستوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔ پاکستان کے لیے خطرہ ہر وقت سامنے ہے۔ بے شک دشمن کو شکست تو ہوئی، مگر وہ میدان چھوڑ کر بھاگا نہیں تھا۔ پاکستان کے مقابلے میں سرحد پر موجود ہے اور ہمہ وقت پیش قدمیاں اور جارحانہ اقدامات کرتا رہتا ہے، اور اس میں یہ طاقت بھی ہے کہ پاکستان کی صفوں میں غداری کے میلانات پیدا کرے۔ لہٰذا یہ ان کے ذمے ہیں، جن کو پاکستان اور اس کے مقاصد عزیز ہیں، کہ جن اسباب و وجوہ کی بنا پر ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کا قیام ناگزیر ہو گیا تھا، ہمہ وقت ان کی اشاعت جاری رکھیں تاکہ پاکستان کے لوگ اور دنیا کے انصاف پسند ان سے واقف رہیں اور انصاف کے اس اہم محاذ کی حفاظت پر پاکستانی کمر بستہ رہیں اور دنیا کی رائے عامہ ان کی موجد رہے۔ سید علی عارف رضوی، مددگار ناظم، شعبہ تصنیف و تالیف و ترجمہ نے یہ خوب کیا کہ اس کتاب کا اشاریہ مرتب کرا کر اس اشاعت میں شامل کر دیا ہے۔ میں ان کا اور شمشیر خان صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اشاریہ مرتب کیا ہے۔ کراچی، اگست 1970، حسن ریاض۔ تباچہ اشاعت اول۔ مسلمانوں کی کوشش سے برصغیر ہند کی تقسیم اور خود مختار انعقادی دولت کی حیثیت سے پاکستان کا قیام ایسا واقعہ ہے کہ اس پر ہمیشہ گفتگو رہے گی کہ ساری دنیا کی مخالفت کے باوجود یہ کیسے ہو گیا۔ برصغیر پر انگریزوں کے تسلط کے ساتھ ہی مسلمان ایسی سخت سیاسی الجھن میں مبتلا ہوئے کہ دنیا کے کسی حصے میں کوئی دوسری قوم نہیں ہوئی۔ وہ برصغیر میں، جسے بڑے اہتمام سے اور بدنیتی سے ایک ملک کہا جاتا تھا، تنہا ایک قوم نہیں تھے بلکہ ہندو دوسری قوم تھے جن کی آبادی کثرت میں تھی، جنہوں نے مسلمانوں کی فیاضانہ حکومتوں میں 700 برس دولت سمیٹی تھی اور اپنے توہمات اور تعصبات کو ترقی دینے کے لیے بالکل آزاد رہے تھے۔ وہ مسلمانوں کی مخالفت کے لیے کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ انہوں نے ہندوستان پر انگریزوں کا تسلط قائم کرنے میں انگریزوں کا بھرپور ساتھ دیا۔ ہندوؤں کے اس تعاون سے انگریزوں اور ہندوؤں کے مفاد ایسے مشترک اور متحد ہو گئے کہ مسلمانوں کی طرف سے ایک کے مقابلے میں اپنے مفاد کی حفاظت کی کوشش دونوں کی مخالفت ہو جاتی تھی۔ اس سے اقدامی عمل کے تمام مواقع مسلمانوں کے ہاتھوں سے یکلخت نکل گئے۔ مسلمانوں نے برصغیر کی سیاسی فراست کا یہ عجیب کرشمہ ہے کہ انہوں نے ہر مرحلے پر دفاعی عمل سے اقدامی عمل کے مقاصد حاصل کیے۔ مسلمانوں کے لیے دوسری مصیبت وہ سیاسی مسلمات تھے جو صنعتی انقلاب کے بعد یورپ میں وضع ہوئے، انگریزوں کے ساتھ آئے، اور انگریزوں اور ہندو دونوں اس پر مصر رہے کہ ہندوستان کا مستقبل انہی کے مطابق معین ہوگا۔ وہ ہندو کے لیے مفید تھے۔ حکومت اور ہندوؤں کے ارادے اور افعال کی تعبیر و تشریح انہی کے مطابق ہونے لگی اور مسلمان خرابی میں تھے۔ مگر مسلمانوں نے یہ کمال کیا کہ ان پر فریب مسلمات کے گرد و غبار میں اپنا مقصد نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ جب سر سید کی قیادت میں انہوں نے تعلیمی خود اختیاری کے لیے جدوجہد شروع کی، جب وہ جداگانہ انتخاب کے حق کا دعویٰ کرنے کے لیے لارڈ منٹو کے پاس وفد لے کر گئے، جب تحفظ خلافت کے لیے انہوں نے انگریزوں سے جنگ کی اور ہندوؤں سے اتحاد کیا، جب صوبوں کی کامل خود اختیاری کے لیے انہوں نے ایجیٹیشن کیا اور ہندوؤں سے بگاڑ ہوا، اور جب ملک کی تقسیم کا انہوں نے تہیا کیا اور واقعی پاکستان قائم کر دیا، مسلمانوں کا بنیادی مقصد اور متمع نظر مسلسل یہی رہا ہے کہ آزاد ہندوستان میں اسلام آزاد ہو اور مسلمانوں میں یہ طاقت ہو کہ وہ آزادی سے اس کی حفاظت کر سکیں۔ انہوں نے اسلام کا دامن کسی حال میں نہیں چھوڑا۔ اخبار نویس کی حیثیت سے میں نے پوری خلافت کی تحریک دیکھی اور اس پر لکھا۔ پھر وہ سیاسی اختلال دیکھا جس میں نہرو رپورٹ پیدا ہوئی۔ نہرو رپورٹ کی مخالفت کے لیے مسلمانوں نے آل پارٹیز مسلم کانفرنس قائم کی۔ میں اس میں عملاً شریک ہوا۔ یو پی مسلم کانفرنس کے بورڈ اور ورکنگ کمیٹی کے رکن ہونے کے علاوہ میں مسلم کانفرنس کے آل انڈیا بورڈ کا بھی رکن تھا۔ سن 1936 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا پارلیمنٹری بورڈ قائم ہوا۔ مسلم لیگ نے الیکشن لڑے اور سن 1937 سے عوامی پیمانے پر مسلم لیگ کی تنظیم ہوئی۔ اس میں میں نے وہ تمام تفصیلی کام کیے جو عوام میں گھس کر کیے جاتے ہیں۔ ممبر سازی سے لے کر الیکشن لڑنے تک میں یو پی مسلم لیگ کے پارلیمنٹری بورڈ، یو پی مسلم لیگ کی کونسل اور ورکنگ کمیٹی کا ممبر رہا اور آل انڈیا مسلم لیگ کی کونسل کا ممبر۔ 1938 کے آغاز میں آل انڈیا مسلم لیگ نے اخبار منشور جاری کیا اور 3 دسمبر 1937 تک یہ دہلی سے شائع ہوتا رہا۔ ابتدا سے انتہا تک میں اس کا ایڈیٹر رہا اور مسلم لیگ کے لائحہ عمل اور پالیسی کی تشریح و تحفیم میں میرا کام تھا۔ اس دوران میں جو اشخاص سامنے آئے اور جنہوں نے مسلم سیاست میں امتیازی مقام حاصل کیا، ان سے مسائل پر بحث و گفتگو کا مجھے موقع ملا۔ مسلم سیاست اور خصوصاً تحریک پاکستان سے اس واقفیت کی بنا پر تقسیم برصغیر کے فیصلے کے ساتھ ہی میرے دل میں یہ تحریک پیدا ہوئی کہ جو میرے سامنے گزرا ہے اور جو میں نے سمجھا ہے اس کے اہم پہلو ایک کتاب میں لکھ دوں تاکہ لوگوں کو تحریک پاکستان اور مقاصد پاکستان سمجھنے میں سہولت ہو۔ تحریک پاکستان ابھی کھلی ہوئی برملا اور ڈنکے کی چوٹ پر تھی کہ اس میں راز اور اسرار کا دخل ہی نہیں تھا، اس لیے اہم واقعات میں نئے انکشافات کی توقع فضول ہے۔ البتہ مخالفین نے اپنے پروپیگنڈے کے طاقتور وسائل سے ان کی ایسی پر فریب تعبیرات کی ہے کہ ان سے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں اور حقائق کے رخ تبدیل نظر آنے لگتے ہیں۔ میں نے واقعات کے بیان میں اس کا خیال رکھا ہے کہ وہ اس طرح نظر آئیں جس طرح کے وہ گزرے ہیں۔ اس کتاب میں اقتباسات بہت ہو گئے ہیں اور کہیں کہیں خاصے طویل ہیں، یہ اس وجہ سے کرنا پڑا کہ معلومات کے اکثر ذرائع انگریزی میں ہیں جن سے اردو دان طبقہ استفادہ نہیں کر سکتا۔ اقتباس کی صورت میں اس کے سامنے اصل تحریر آ جائے گی۔ دوسرے یہ کہ بحث اور استدلال کے لیے میرے نزدیک بھی بہتر ہے کہ وہ اصل الفاظ میں پیش نظر ہوں جن پر گفتگو ہے۔ اختلافی مسائل پر بحث و گفتگو کرنے کے لیے میں نے اکثر مخالفین ہی کے اقوال کو بنیاد قرار دیا ہے۔ یہ کتاب 1961 میں مکمل ہو گئی تھی اور سن 1967 میں شائع ہو رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب بھی شائع ہو رہی ہے۔ جناب ڈاکٹر اشتیاق حسین قریشی، وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی کا میں نہایت درجہ احسان مند ہوں کہ اس دوران میں ان کو برابر پوری کتاب کے اشاعت کا خیال رہا۔ بلاآخر انہی کی توجہ اور عنایت سے شائع ہو رہی ہے۔ اس کتاب کے لیے مطبوعہ مواد فراہم کرنے میں جناب ظفر احمد صاحب انصاری، سابق اسسٹنٹ سیکرٹری آل انڈیا مسلم لیگ سے مجھے مدد ملی، ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حسن ریاض، 17 جولائی 1968۔ فہرست مضامین: حرف آغاز، دیباچہ اشاعت اول، دیباچہ اشاعت دوم، باب نمبر ایک، ہندوستان میں مسلمانوں کا ودود، اقتدار اور تنزل، باب نمبر دو، ہندوستان میں آئینی طرز کی حکومت کا آغاز، باب نمبر تین، منٹو مارل اصلاحات، باب نمبر چار، مسلمان داخلی اور خارجی سیاست کی الجھنوں میں، باب نمبر پانچ، عالمگیر جنگ اور مسئلہ خلافت، باب نمبر چھ، تحریک خلافت اور عدم تعاون، باب نمبر سات، معاہدہ میسورے میں تبدیل ہوا اور ترکیہ میں خلافت ختم ہوئی، باب نمبر آٹھ، نہرو رپورٹ اور مسلمانوں کی متبادل اسکیم، باب نمبر نو، از 1929 تا 1935، باب نمبر دس، مسلم لیگ میدان عمل میں، باب نمبر گیارہ، مسلم لیگ کی تنظیم عوامی پیمانے پر، باب نمبر بارہ، اہتمام جنگ میں تعاون کے لیے گفت و شنید، باب نمبر تیرہ، مسلمانوں نے آزاد قومی وطن کا مطالبہ کیا، باب نمبر چودہ، مسلم لیگ اپنے مقاصد میں اور آگے بڑھی، باب نمبر پندرہ، وائسرائے نے غلطی کی، باب نمبر سولہ، سر اسٹیفرڈ کرسپ کی تجاویز، باب نمبر سترہ، سول نافرمانی جو بغاوت اور شورش تھی، باب نمبر اٹھارہ، قائد اعظم اور مسٹر گاندھی کے درمیان طویل گفتگو، باب نمبر انیس، لارڈ ویول کا منصوبہ اور شملہ کانفرنس، باب نمبر بیس، عام انتخابات، باب نمبر اکیس، وزارتی وفد ہندوستان میں، باب نمبر بائیس، وزارتی وفد کا منصوبہ، باب نمبر تیئیس، یوم ڈائریکٹ ایکشن اور عبوری حکومت کا اعلان، باب نمبر چوبیس، عبوری حکومت میں مسلم لیگ کی شرکت، باب نمبر پچیس، تقسیم کا فیصلہ اور بڑی گھبراہٹ کے ساتھ، باب نمبر چھبیس، تقسیم ہند کا منصوبہ منظور ہوا، باب نمبر ستائیس، شرائط و ضوابط تقسیم اور ان کی خلاف ورزیاں، باب نمبر اٹھائیس، پاکستان قائم ہوا، باب نمبر انتیس، ہنگامہ، فساد اور قتل و غارت گری، باب نمبر تیس، بعض اعتراضات اور ان کے جواب۔ باب نمبر ایک، ہندوستان میں مسلمانوں کا ودود، اقتدار اور تنزل۔ کتابی مذاہب میں اسلام آخری ہے، اس لیے کامل ہے، عالمگیر ہے اور ابدی ہے۔ اس کے نزول کا مقصد بنی نوع انسان کی سیرت کا تزکیہ ہے، اور وہ اس مفہوم میں کہ مادیت کے ان تقاضوں پر غلبہ حاصل کر کے، جن کو آدمی خود بھی حرص و حوص، کینہ و بغض اور حسد و ظلم کے ناموں سے پہچانتا ہے، اپنے اعمال و افعال میں عدل پیدا کرے۔ اس عدل سے وہ تہذیب صورت پذیر ہو جس سے افراد، کنبوں، قبیلوں، نسلوں اور قوموں کی باہمی عداوتیں، نفرتیں، رقابتیں اور یہ جنگیں، جن کے لیے پہلے تلواریں اور برچیاں بنتی تھیں، اب جوہری بم اور ہائیڈروجن بم بن رہے ہیں۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کے حقوق کا احترام کرے اور سب آدمی عدل کی حدود کے اندر بحسن اخلاق مل کر بسر کرنا سیکھیں، تاکہ سب کو حقیقی آزادی میسر آئے، جس کا انسان نے ابھی تک صرف نام لینا سیکھا ہے، اور وہ شرف منظر عام پر آئے، جو تمام مخلوق کے مقابلے میں بنی نوع انسان کا ترہ امتیاز ہے اور شیطانیت کا اختلال رفع ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار عرب کی شورشوں سے فرصت پاتے ہی قیصر، روم، خسرو فارس اور دوسرے طاقتور سرداروں کو دعوت اسلام دی، بجائے اس کے کہ وہ شکریہ کے ساتھ اسے قبول کرتے اور نیکی، امن اور تہذیب میں جو واقعی اسلام تھے اپنی اپنی قوم کی قیادت کرتے، انہوں نے اس کی مخالفت میں جنگ شروع کر دی اور شقاوت میں اپنے ہم قوموں کی پیشوائی کی۔ جنوبی ہند میں صدیوں قبل سے عرب تجارت کر رہے تھے اور وہاں ان کی نو آبادیاں تھیں۔ تاجر عربوں کی پرامن تبلیغ سے جنوبی ہند میں اسلام کی اشاعت ہونے لگی، لیکن ہندوستان کے شمال مغرب میں اسلام اتفاق سے حادثات کے پیچھے پیچھے آیا۔ وہ جنگ جو شہنشاہ ایران کے تکبر سے شروع ہوئی تھی، مسلمانوں کو مکران تک لے آئی۔ والی مکران سے پہلی جنگ سن 22 ہجری میں اور دوسری 23 ہجری میں ہوئی۔ دونوں جنگوں میں والی مہران نے راجہ سندھ سے مدد چاہی، اور دونوں جنگوں میں راجہ سندھ عرب مسلمانوں کے خلاف لڑا۔ مکرانیوں اور سندھیوں کو ہر دفعہ شکست ہوئی۔ اس وقت یہ جائز تھا کہ عرب راست سندھ پر حملہ کرے، کرتے مگر لڑائیوں کا ایک نیا سلسلہ شروع کرنا خلافت اسلامیہ کے مد نظر نہ تھا۔ راجہ سندھ اس کے بعد بھی برسر پرخاش رہا، اس نے خلافت کے باغیوں کو اپنے ہاں پناہ دی۔ 75 ہجری میں بنی سار کے خاندان، بنی سار کے سردار اب محمد الافی کو، اور اس کے بعد عبد الرحمن بن عباس بن ربیعہ بن حارث بن عبد المطلب کو، مگر راجہ کی آخری شرارت ناقابل برداشت تھی۔ اسکندریہ اور بصرے تک چین تمام مشرقی سمندروں میں مسلمانوں کے تجارتی جہاز دوڑ رہے تھے، اور تمام بڑی بندرگاہوں میں مسلمان تاجروں کا کاروبار تھا۔ اس وجہ سے ان کے لیے اس کی بڑی اہمیت تھی کہ بحری راستے پرامن اور محفوظ رہیں۔ لنکا میں، جس کو مسلمان سیلان کہتے تھے، مسلمان تاجروں کی ایک جماعت رہتی تھی، اور راجہ لنکا دربار خلافت سے، جس کا مرکز اب دمشق تھا، دوستانہ تعلقات بڑھانا چاہتا تھا۔ خلیفہ ولید کے عہد میں ایک مسلمان تاجر نے لنکا میں وفات پائی۔ اس کی بیوہ، یتیم لڑکیاں اور لڑکے وہیں اس کے ساتھ تھے۔ راجہ لنکا نے بحترام ان کو جہاز پر سوار کرا کر خلیفہ کے پاس روانہ کیا اور اظہار دوستی میں تحائف بھیجے۔ اس کے علاوہ جہاز پر چند آزمین حج بھی تھے۔ جب یہ جہاز سندھ کی بندرگاہ دیبل میں پہنچا تو سندھ کے بحری قزاقوں نے اسے لوٹ لیا اور عرب مسلمانوں کو گرفتار کر کے لے چلے۔ قبیلہ یربو کی ایک عورت نے خوف و دہشت میں بآواز بلند حجاج کی دہائی دی۔ اس وقت کے مسلمان غیرت مند تھے۔ جب حجاج نے یہ واقعہ سنا تو غضبناک ہو کر بولا، ہاں میں آیا۔ اب حجاج کے لیے ضروری ہو گیا کہ راجہ داہر سے معاملات صاف کرے۔ اس نے سفارت بھیجی اور اس کے ذریعے یہ مطالبہ کیا کہ یہ قیدی جو گرفتار کیے گئے ہیں واپس کیے جائیں۔ راجہ داہر نے یہ جواب دیا کہ یہ بحری ڈاکوؤں کا فیل ہے، وہ میرے اختیار سے باہر ہیں، اس معاملے میں میں کچھ نہیں کر سکتا۔ راجہ داہر کا یہ عذر غلط تھا۔ اس پر حجاج نے راجہ داہر سے جنگ کرنے کا تہیا کر لیا۔ ابتدائی دو مہموں میں ناکامی ہوئی۔ تیسری مہم اس نے محمد بن قاسم کی قیادت میں بھیجی اور چار تجربے کار عرب سردار اس کے ساتھ کیے۔ بندرگاہ دیبل فتح ہوا۔ دیبل سے 75 میل نیرون تھا۔ نیرون کے راجہ نے اطاعت قبول کر لی۔ سیون فتح ہوا اور پھر آگے سندھ کے کئی سرداروں نے بلا جنگ مسلمانوں کی اطاعت اختیار کی۔ محمد بن قاسم آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ راجہ داہر سامنے آ گیا۔ سندھی اور عرب فوجوں میں بڑی سخت جنگ ہوئی۔ دونوں طرف سے افسران اور سپاہیوں نے دادِ شجاعت دی۔ دوسرے روز کی جنگ میں داہر لڑتا ہوا مارا گیا۔ داہر کے وزیر ساگر کی تحویل سے وہ عرب عورتیں برآمد ہوئیں جو سندھ کے بحری قزاقوں نے جہاز سے گرفتار کی تھیں۔ محمد بن قاسم نے اقدام جاری رکھا اور داہر کے وہ رشتہ دار جو مختلف علاقوں کے ذیلی راجہ تھے جنگ کرتے رہے۔ برہمن آباد، ارور اور ملتان کی جنگیں بڑی سخت ہوئیں۔ محمد بن قاسم نے 92 ہجری میں دیبل پر حملہ کیا تھا، 95 تک اس نے وہ پورا ملک سندھ فتح کر لیا جو اس وقت کشمیر کی سرحد تک سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت محمد بن قاسم کے پاس 50,000 فوج تھی اور اپنی طاقت پر اس کو ایسا اعتماد تھا کہ اس نے راجہ قنوج کو خط لکھ بھیجا جس میں اطاعت یا جنگ کا مطالبہ تھا۔ دیبل میں محمد بن قاسم نے اب پہلی جامع مسجد تعمیر کرائی اور وہاں 4,000 عربوں کو آباد کیا۔ اس کے بعد نیرون میں، برہمن آباد میں اور ملتان میں وہ ہر اہم مقام پر مسجد تعمیر اور عربوں کی نو آبادیاں قائم کرتا گیا تاکہ ان سے اسلامی زندگی پیدا ہو اور اس کی خوبیاں دیکھ کر لوگوں میں اسلام مقبول ہو۔ وہ مردم شماری کا زمانہ نہیں تھا، اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ اس جہاد کے دوران میں کتنے آدمی مسلمان ہوئے، مگر اس 50,000 کے لشکر میں جو تکمیل فتح سندھ کے وقت محمد بن قاسم کی کمان میں تھا، نہ سب عرب ہو سکتے ہیں اور نہ زیادہ غیر مسلم سندھی۔ یقیناً اس میں نو مسلم سندھی زیادہ تھے جن کے اعتماد پر اس نے راجہ قنوج کو الٹیمیٹم دے دیا۔ محمد بن قاسم کے بعد سندھ میں اچھے اور برے عامل آتے رہے اور سندھ کی حالت میں مد و جزر رہا۔ 99 عیسوی میں حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوئے۔ انہوں نے سندھ کے غیر مسلم سرداروں کے نام خطوط لکھے جن میں یہ تھا کہ اسلام قبول کرو، تم کو وہی حقوق دیے جائیں گے جو مسلمان عربوں کو حاصل ہیں۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ راجہ داہر کا بیٹا جے سنگھ اور بہت سے ہندو اور بدھ سردار مسلمان ہوئے۔ سندھ پر عربوں کی تبلیغ کے اثرات کا اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ 303 ہجری میں مسعودی نے، 367 ہجری میں ابن حوقل نے اور 370 ہجری میں بشاری مقدسی نے سندھ کا سفر کیا اور سب نے یہ شہادت دی کہ سندھ کے مسلمانوں میں دینداری اور دیانت تھی۔ منصورہ میں حدیث کی تعلیم ہوتی تھی اور سندھ کے لوگ عربی اور سندھی دو زبانیں بولتے تھے۔ سندھ 39 سال خلافت امویہ کے تحت انتظام رہا اور ایک صدی خلافت عباسیہ کے۔ 240 ہجری میں خلیفۃ الموکل نے عمر بن عبدالعزیز حباری قریشی قرشی کو حاکم سندھ مقرر کیا۔ اس کا مورث 121 ہجری میں سندھ آیا تھا اور سندھ ہی میں اس نے سکونت اختیار کر لی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز حباری کے تقرر کے بعد سندھ کی حکومت ایک مقامی عرب خاندان میں آ گئی اور خلافت بنو عباس سے سندھ کا تعلق برائے نام رہ گیا۔ اس عرب خاندان کی حکومت 143 سال رہی۔ مجموعی طور پر سندھ میں عربوں نے 282 سال حکومت کی اور پھر سومرہ خاندان کی حکومت قائم ہو گئی اور انہوں نے باطنی مذہب اختیار کیا۔ اس طرح سندھ اور ملتان بجائے خلافت عباسیہ، بغداد فاطمین مصر کے زیر اثر آ گئے اور بجائے اسلام کے یہاں باطنیت الحاد اور زندقہ کی جہالت پھیل گئی۔ خلافت عباسیہ اور ان کے زیر اثر سلاطین کے لیے یہ بڑی تشویش کا باعث تھا اور سندھ اور ملتان کے صحیح العقیدہ مسلمان باطنیوں کے مظالم اور زبردستیوں سے پریشان تھے۔ محمود غزنوی کے حملے۔ الگبتین جو دولت سمانیہ بخارا کا حاجب الحجاب رہا تھا، 267 ہجری میں اپنے زور بازو سے غزنی فتح کیا اور اس کا بادشاہ ہو گیا۔ امیر البخارا نے الگبتین سے صلح کی اور جو علاقے اس نے فتح کر لیے تھے ان پر اس کی بادشاہت تسلیم کر لی۔ اس کے بعد الگبتین نے بست اور کابل کے بعض علاقے فتح کیے۔ ان حملوں میں یا دوسرے مواقع پر جےپال سے بھی اس کی لڑائیاں ہوئیں، مگر ان کی تفصیل کہیں درج نہیں۔ الگبتین کا انتقال ہو گیا۔ پہلے ابو اسحاق اس کا بیٹا تخت غزنی پر بیٹھا، پھر حلقہ تگین اور اس کے بعد پرتگین۔ یہ دونوں الگبتین کے غلام تھے۔ ان تینوں بادشاہوں کا زمانہ حکومت مختصر رہا۔ آخر میں عمرہ دربار نے با اتفاق رائے سبکتگین کو غزنی کا بادشاہ منتخب کیا۔ 20 اپریل 977 عیسوی، ایک یا دو سال کے اندر ہی سبکتگین نے بست اور قزدار فتح کر لیے۔ اب سبکتگین اور راجہ جے پال کی سرحدیں مل گئیں۔ جب دو طاقتور فرما رواؤں کی سرحدیں متصل ہوں تو جنگ و فساد کے اسباب پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں اور بڑھتے ہیں۔ نئے سبکتگین کے سامنے یہ ایک اہم مقصد تھا کہ ملتان اور سندھ کو باطنیوں کے تسلط سے نجات دے۔ دوسری طرف راجہ جے پال کی حکومت لغمغان سے لاہور تک تھی اور وہ ہندو شاہیہ خاندان کا راجہ تھا، اور ہندو شاہیہ ترکی شاہیہ کے جانشین تھے، اس لیے وہ روایتاً کابل اور غزنی تک کو اپنا ہی سمجھتا تھا۔ جے پال کو سبکتگین کی بڑھتی ہوئی طاقت دیکھ کر وحشت ہوئی اور دونوں کے درمیان جھڑپیں ہونے لگیں۔ سبکتگین کی کسی طاقت کے جواب میں جے پال بڑی طاقتور فوج کے ساتھ راست غزنی پر حملے کے لیے 986 عیسوی میں آگے بڑھا۔ سبکتگین نے غزنی اور لمغان کے درمیان غوزک پہاڑی پر اس کا مقابلہ کیا۔ ہندو بہادری سے لڑے مگر سخت برف باری شروع ہو گئی، اس وجہ سے جے پال کو صلح کی درخواست کرنی پڑی اور وہ اس نے اس دھمکی کے ساتھ کی کہ اگر صلح منظور نہ کی تو اپنے تمام ساز و سامان میں آگ لگا دیں گے اور خود بھی جل کر مریں گے۔ وہی گاندھی جی کی ستیہ گری۔ سبکتگین نے محمود کی مخالفت کے باوجود صلح کر لی۔ جے پال نے 10 لاکھ درہم اور 50 ہاتھی تاوان جنگ دینا منظور کیا اور اپنے چند رشتہ داروں کو یرغمال کے طور پر چھوڑ گیا، مگر اپنے ملک میں پہنچ کر اس نے سبکتگین کے ان سرداروں کو گرفتار کر لیا جو تاوان جنگ وصول کرنے کے لیے آئے تھے۔ سبکتگین کو جب جے پال کی اس بد عہدی کا علم ہوا تو وہ ایک بڑی فوج کے ساتھ لمغان پر حملہ آور ہوا اور بہت سے علاقے پر قابض ہو گیا۔ جے پال نے اس کو مسلمانوں کے مقابلے میں ہندوؤں کی قومی جنگ قرار دیا اور ہندو راجوں سے مدد کی درخواست کی۔ قنوج، کالنجر، دہلی اور اجمیر تک کے راجوں نے فوجیں بھیجی اور مالی مدد کی۔ اس متحدہ فوج کا سالار اعلیٰ بن کر، جس کی امداد 100,000 سوار اور پیادے بتائی گئی ہے، جے پال نے غزنی پر چڑھائی کی۔ جنگ ہوئی، جے پال نے شکست کھائی۔ سبکتگین نے لمغان سے پشاور تک تمام ملک پر قبضہ کر لیا۔ اس مقبوضہ علاقے میں پٹھان، افغان اور خلجی آباد تھے، انہوں نے سبکتگین کی اطاعت کی اور اکثر اسلام لے آئے۔ سبکتگین نے ان کے لیے مساجد تعمیر کرائیں اور نو مسلموں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ اس زمانے میں ساسانیوں کے عمرا نے بغاوتیں کی۔ امیر بخارا نے سبکتگین کو لکھا کہ ان بغاوتوں کا استحصال کیا جائے۔ اب سبکتگین مسلمانوں سے لڑنے کے لیے شمال کی طرف چلا گیا۔ وہاں وہ ایسا پھنسا کہ پھر اس کو غزنی واپس آنا نصیب نہیں ہوا۔ 997 عیسوی میں سبکتگین کا انتقال ہو گیا۔ محمود کو تخت و تاج کی وراثت کے لیے اپنے بھائی اسماعیل سے جنگ کرنی پڑی۔ 998 عیسوی اور محمود ہی جیتا۔ خلیفہ بغداد نے 999 عیسوی میں اس کو یقین الدولہ و امیر الملت کا خطاب دیا اور اس کے تمام مفتوحہ علاقوں کا خود مختار سلطان تسلیم کر لیا۔ اس دوران میں کہ سبکتگین شمال میں عمرہ بخارا کی بغاوتیں فروغ کر رہا تھا، محمود نے اسماعیل سے تخت کے لیے جنگ کی۔ جے پال نے اس علاقے پر دوبارہ قبضہ کر لیا جو سبکتگین نے اس سے چھینا تھا، اس لیے اب محمود کو اس طرف توجہ کرنی پڑی اور سندھ 1000 عیسوی میں وہ لغمان کے چند قلعوں پر قبضہ کر کے غزنی واپس چلا گیا۔ دوسرے سال اس نے وسیع پیمانے پر تیاریاں کیں اور 1001 عیسوی میں 15,000 سوار اور 30,000 پیدل فوج اور بہت سے مجاہدین کے ساتھ غزنی سے چل کر پشاور میں خیمہ زن ہوا۔ جے پال بھی عظیم لشکر کے ساتھ مقابلے پر آیا۔ سخت جنگ ہوئی، ہندو 5,000 مقتول چھوڑ کر میدان سے بھاگے۔ جے پال اپنے 15 بیٹوں اور پوتوں کے ساتھ گرفتار ہوا۔ صلح ہوئی، راجہ جے پال اور اس کے کنبے والے رہا ہوئے اور واپس آ گئے۔ راجہ جے پال کو اس شکست سے ایسی شرم آئی کہ وہ چتا میں بیٹھ کر جل مرا۔ اس کا بیٹا آنند پال تخت نشین ہوا۔ جے پال نے حکومت غزنوبیہ کے مقابلے میں ہندو راجوں کا جو اتحاد قائم کر دیا تھا، آنند پال نے
انہی سے مدد کے لیے درخواست کی اور فوجیں آنے لگیں اور روپیہ اور سامان آنے لگا اور جنگوں کا وہ سلسلہ شروع ہو گیا جو محمود کو قنوج، کالنجر اور گجرات تک لے گئیں۔ انہی میں ملتان اور سندھ بھی فتح ہوئے۔ 1022 عیسوی میں محمود نے پنجاب پر راست اپنی حکومت قائم کر دی اور قنوج، کالنجر اور گجرات تک کے وہ راجہ اس کے باج گزار تھے جن کو اس نے میدان جنگ میں زیر کیا تھا۔ محمود نے کسی شخص کو اس لیے قتل نہیں کیا کہ وہ ہندو تھا، اور اس نے کسی ہندو کو جبرن مسلمان نہیں کیا۔ مندر بھی اس نے صرف وہی منہدم کیے جن کو ہندوؤں نے سازش کے مرکز بنا لیا تھا یا جن میں متحرب راجوں نے اپنی دولت محفوظ کی تھی، اس لیے ان مندروں کی حیثیت جنگی قلعوں کی ہو گئی تھی۔ غزنوی خاندان کی حکومت کل 198 سال رہی۔ اس میں 16 بادشاہ ہوئے۔ بالآخر حکومت میں ضعف آیا اور وہ شخصی حکومت میں ضرور آتا ہے۔ وسطی ایشیا کی غزنوی سلطنت ان ہمسایوں میں تقسیم ہو گئی جو سب مسلمان تھے۔ غوریوں نے غزنی کو تاراج کیا اور سلطان بہرام غزنوی نے لاہور میں اپنا تخت حکومت بچھایا۔ 48-39 سال لاہور غزنی سلاطین کا پایا تخت رہا۔ اس کے بعد محمد غوری نے اس پر قبضہ کر لیا۔ خسرو ملک بن خسرو شاہ محمود غزنوی کے آخری جانشین اور اس کے بیٹے کو گرفتار کر کے اس نے غیاث الدین کے پاس غور بھیج دیا۔ غزنی کے ساتھ پنجاب کا الحاق کرنے کے بعد مغربی پاکستان کے علاقے میں دینی، ثقافتی اور علمی ترقی کے لیے سلاطین غزنویہ نے گیا کیا، اور ان کے عہد میں اس اعتبار سے یہاں کیا حالات تھے اس کا کسی جگہ مفصل ذکر نہیں۔ اس دور کی تاریخ بالکل تاریکی میں ہے، مگر پنجاب میں عالم تھے، صوفی تھے اور شاعر تھے۔ عالم اور صوفی ایسے جیسے شیخ حسین زنجانی اور حضرت شیخ علی ہجویری، جن کی عظمت تمام دنیا اسلام میں مسلم تھی۔ حضرت شیخ علی ہجویری کی کتاب کشف المحجوب اب تک تصرف میں معیاری کتاب ہے۔ فارسی زبان کے شعرا یہاں اتنے تھے کہ صوفی کے اوفی کو اپنے تذکرے میں غزنی کے شعرا کے ساتھ لاہور کے شعرا کا لاہور ہی کی نسبت علیحدہ باب میں ذکر کرنا ضروری معلوم ہوا۔ لاہور میں غزنی حکومت ہوئے پونے دو سال رہی۔ مختلف خدمات پر یہاں مسلمان متعین رہے۔ ہزاروں کی تعداد میں افواج رہیں۔ بہت سے ترک، افغان، ایرانی اور عرب خاندانوں نے یہاں سکونت اختیار کی، اور غزنوی حکومت ہی کے تخت ان کی کئی پشتیں گزریں۔ ملتان اور سندھ میں پہلے ہی سے عرب خاندان آباد تھے اور بہت سے مقامی باشندے مسلمان ہو چکے تھے۔ اس طرح اس علاقے میں جو اب مغربی پاکستان ہے، خاصی اسلامی زندگی پیدا ہو چکی ہوگی، اور مسجدیں ہوں گی اور مدرسے اور خانقاہیں ہوں گی۔ ہندوستان میں مسلم حکومت۔ محمد غوری نے ہندوستان میں اپنی عسکری سرگرمیاں ملتان اور اوچ کو قراتما کے تسلط سے نجات دلانے کے لیے شروع کی، اور یہ دونوں مقام اس نے فتح کیے۔ یہاں سے فرار ہو کر قراتما نے گجرات کو اپنا مرکز بنانا چاہا، اور راجہ بھیم بگھیلا ان کی سازش میں شریک تھا۔ محمد غوری جوش جہاد میں گجرات پر بھی حملہ آور ہوا، مگر محمود غزنوی کی طرح اس نے اس کے لیے تیاری نہ کی، اس لیے شکست کھائی۔ پھر بھی اس ناکام جنگ کا یہ فائدہ ہوا کہ قراتما نے گجرات میں اپنا مرکز قائم کرنے کا خیال ترک کر دیا۔ گجرات کی ایک تاخت کے علاوہ محمد غوری کی تمام جنگیں اور فتوحات اب تک مسلمانوں کے مقابلے میں تھیں، مگر ان کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اور شمالی ہند کے راجہ آمنے سامنے آ گئے۔ ہانسی اور سونے پت مسعود غزنوی کی حکومت میں تھے، لیکن جس زمانے میں وہ اپنے مغربی حریفوں سے برسر پیکار تھا، ہانسی، نگر کوٹ اور تھانسیر پر ہندوؤں نے قبضہ کر لیا۔ سلطان عبد الرشید غزنوی نے پھر یہ واپس لے لیے۔ بہرام شاہ غزنوی کے عہد تک ہندوؤں کو غزنیوں کے ہندوستانی علاقوں پر دست رازی کی نہ کبھی ہمت نہیں ہوئی، لیکن اس کے بعد بیسل دیو راجہ اجمیر نے کرنال اور تھانسیر پر قبضہ کر لیا، اور وراثتاً یہ پرتھوی راج کو پہنچے۔ پرتھوی راج اس وقت بڑے زور پر تھا۔ اس کی بہادری اور فوجی طاقت کی تمام ہندوستان میں دھوم تھی۔ محمد غوری نے اس سے مطالبہ کیا کہ ہانسی، تھا کانسیر اور کرنال وغیرہ واپس کریں۔ پرتھوی راج نے سلطان کو سخت جواب دیا۔ محمد غوری نے بڑھ کر تھانسر پر قبضہ کر لیا اور قلعے کی حفاظت کے لیے تھوڑی سی فوج چھوڑ کر لاہور واپس ہوا۔ راستے ہی میں اس کو یہ خبر ملی کہ پرتھوی راج تلاوڑی کے میدان میں پہنچ گیا ہے۔ سلطان کو پرتھوی راج کی طاقت کا اندازہ نہیں تھا، وہ وہیں سے پلٹ پڑا اور اسی فوج کے ساتھ جو 3-4 ہزار سے زیادہ نہ تھی، جس وقت میدان میں پہنچا تو پرتھوی راج 2 لاکھ پیادہ سوار اور 3 ہزار ہاتھیوں کے ساتھ اس کا منتظر تھا۔ جنگ شروع ہوئی۔ محمد غوری کی تھوڑی سی فوج اس عظیم لشکر کے مقابلے میں تتر بتر ہو گئی اور وہ خود زخمی ہوا۔ خیر ہوئی کہ ایک خلجی سپاہی پھرتی سے سلطان کے پیچھے اس کے گھوڑے پر بیٹھ گیا اور سہارا دے کر اس کو دشمن کے نرغے سے نکال لایا، ورنہ خاتمے میں شک ہی نہ تھا۔ محمد غوری نے غزنی واپس جا کر بڑی سرگرمی سے دوسری جنگ کا اہتمام کیا اور دوسرے سال ایک طاقتور اور مرتب لشکر لے کر چلا۔ لاہور پہنچ کر سفیر کے ذریعے اس نے پرتھوی راج کو یہ پیغام بھیجا کہ اسلام لائے یا تھانسیر اور سرہند واپس اور اطاعت قبول کرے۔ پرتھوی راج نے تلخ اور متکبرانہ جواب دیا۔ وہ 150 راجوں کے ساتھ تلاوڑی کے میدان کی طرف چل پڑا۔ اس مرتبہ 3 لاکھ فوج اور 3 ہزار ہاتھی اس کی کمان میں تھے۔ راجوں اور راجوں کی فوجیں اس کے علاوہ تھیں۔ غوری کے ساتھ 1 لاکھ سوار تھے۔ بڑی سخت جنگ ہوئی۔ ہندو فوج کے پیر اکھڑ گئے۔ محمد غوری نے تعاقب کیا۔ پرتھوی راج قلعہ سرسوتی کے قریب گرفتار ہوا اور قتل کیا گیا۔ اس واقعے سے تھانسیر، سرہند، ہانسی، سمانا اور کوہرام وغیرہ دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ محمد غوری کے لیے آسان تھا کہ وہ اسی وقت دہلی اور اجمیر کا اپنی سلطنت کے ساتھ الحاق کر لیتا، لیکن ابتدا سے مسلمانوں کی روش یہی تھی اور سیاسی نقطہ نظر سے غلط کہ محض خراج اور جزیے کی شرط پر مفتوحہ علاقے وہ مقامی حکمرانوں کے قبضے میں چھوڑ دیتے تھے۔ محمد غوری نے پرتھوی راج کے ایک بیٹے کو اجمیر کا راجہ بنا دیا اور دوسرے کو دہلی کا۔ اسی وقت سے محمود غزنوی کے خلاف ہندو راجوں نے سازشیں شروع کر دیں۔ میرٹھ کے راجہ نے رمان جی راجہ دہلی کو یہ ترغیب دی کہ محمد غوری سے اپنے باپ کا انتقام لے، اور قنوج کے راجا جے چند نے میرٹھ اور دہلی کے راجوں سے وعدہ کیا کہ وہ اس انتقامی جنگ میں ان کی مدد کرے گا۔ گجرات کے راجا نے جاٹوں کو ابھار کر ہانسی پر حملہ کرا دیا۔ قطب الدین ایبک نے، جو اس وقت ہندوستان میں نائب سلطان تھا، جاٹوں کو شکست دی اور پھر دہلی اور میرٹھ پر حملہ کر کے 4 مہینے بعد دسمبر 1192 میں ان پر قبضہ کر لیا اور بجائے کوہرام کے دہلی کو اپنا مستقر بنا لیا۔ دہلی اور اس کے تخت میں جتنا علاقہ تھا، اس کے الحاق کے بعد غوری کی سلطنت کی سرحدیں راجہ قنوج کی قلمروں سے مل گئیں، اور جس خطرے کو دور کرنے کے لیے راجہ قنوج نے راجگان دہلی اور میرٹھ کو انتظامی جنگ کے لیے ترغیب دی تھی، وہ اس کے سر پر آ گیا۔ سلطان معز الدین محمد بن سنام ہندوستان سے غزنی واپس جا رہا تھا۔ پنجاب میں اس کا قیام ہوا۔ شب کو بحالت خواب ان باطنی مجال ملا جدہ نے اس کو شہید کر دیا، جنہوں نے فریب سے سلطان کے لشکر میں ملازمت حاصل کر لی تھی۔ سلطان لاولت تھا۔ اس کی سلطنت اس کے ان غلاموں میں تقسیم ہوئی جن کو اس نے شہزادوں کی طرح تربیت دی تھی۔ ہندوستان قطب الدین ایبک کے حصے میں آیا۔ 25 جولائی 1206 کو وہ دہلی کے تخت پر خود مختار سلطان کی حیثیت سے بیٹھا اور ہندوستان میں ہندوستانی مسلمانوں کی حکومت کا آغاز ہوا۔ قطب الدین ایبک، التمش، ناصر الدین اور ببلن ہندوستان کے وہ ترک بادشاہ تھے جو دنیا کے عظیم ترین بادشاہوں اور شہنشاہوں کی اس محفل میں، جو صفحات تاریخ پر آراستہ ہے، اپنے عدل، رواداری، فیاضی اور شجاعت کے اعتبار سے ہمیشہ سربلند رہیں گے۔ یہ غلام مشہور ہیں، اور ان کی غلامی اس کی سند ہے کہ اسلام نے غلامی کو اس گرا قدر خرچ کر کے مثال بنا مٹایا کہ اس کی قیمت تخت و تاج ہو گئی۔ ان کے بعد خلجی، قماس، سید، لودھی اور بالآخر مغل ہندوستان کے بادشاہ ہوئے۔ غلام سلاطین کا عہد استحکام تھا۔ اس میں جتنی جنگیں ہوئیں وہ اکثر بغاوت فروغ کرنے کے لیے تھیں یا ان سرداروں کو مطیع کرنے کے لیے جو قیام میں امن میں مخل تھے، مگر کسی سلسلے میں بعض بڑی فتوحات ہوئیں۔ بختیار خلجی نے بلا اہتمام و تنظیم ایک تاخت کی اور بہار و بنگال فتح کر لیے۔ پھر ایک طویل عرصے بعد علاء الدین خلجی نے، جب وہ کڑے کا گورنر تھا، ایسی ہی ایک اور تاخت کی، اور اس سے مسلمانوں کے لیے دکن کے دروازے چوپٹ کھل گئے اور پھر وہ پورا فتح ہو گیا۔ لیکن وہ جو شخصی حکومت کی ایک فطری کمزوری ہے کہ اچھے بادشاہ کا جانشین ہمیشہ ہی اچھا بادشاہ نہیں ہوتا، اور امور سلطنت ایک پالیسی اور نظام کے مطابق دیر تک نہیں چلتے، توسیع و تعمیر سلطنت میں معنی آتی رہی، اور تعمیر کے ساتھ انہدام بھی جاری رہا۔ مگر وہ دور مسلمانوں کے لیے مردم خیز تھا، اس لیے بار بار طاقتور سلاطین دہلی کے تخت پر آئے اور سلطنت میں نئی طاقت اور نئی سرگرمی پیدا ہوتی رہی۔ سلطنت دہلی کی طاقت اور تنظیم کے اندازے کے لیے اس کا صرف یہ ایک کارنامہ کافی ہے کہ جن چنگیزی مغل کفار نے روس، جرمنی، پولینڈ اور ہنگری تاراج کیے اور کاشغر سے شام تک مسلمانوں کی حکومتیں تہو بالا کر دی تھیں، ان کو سلاطین دہلی نے بار بار پسپا کیا اور بار بار شکستیں دیں، یہاں تک کہ وہ دہلی کی طاقت سے مروب ہو گئے اور دہلی ان شہزادوں، امیروں، عالموں، صوفیوں، ثناء اور شاعروں کے لیے امن و عافیت کی جنت تھا، جن کے ملک اور وطن پر جاہل چنگیزی قابض تھے۔ ہندوستان کو مسلمانوں ہی کی قیادت میں پہلی مرتبہ یہ عزت حاصل ہوئی کہ شمالی حملہ آوروں کو اس نے ذلیل کر کے پسپا کیا۔ مگر مسلمانوں کا حقیقی مقصد نہ جنگ ہو سکتا ہے، نہ ملک گیری، نہ سلطنت۔ وہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے صرف اس پر مامور ہیں کہ قرآنی تہذیب کی اشاعت کریں۔ زندگی کی محض وہی سرگرمیاں عزر اسلام اچھی، قابل ستائش اور صحیح ہیں جو اس مقصد کا ذریعہ بنے۔ مسلمانوں نے ہندوؤں پر یہ عظیم احسان کیا کہ ان کو معاہد اور ذمی قرار دلا دیا، ورنہ وہ اہل کتاب نہیں تھے۔ ان کے ساتھ وہی معاملہ ہونا چاہیے تھا جو غیر مسلم عربوں کے ساتھ کیا گیا تھا، مگر مسلمانوں نے یہ احسان کر کے ایک مستقل بدنامی اپنے سر لے لی کہ انہوں نے ہندوؤں سے جزیہ لیا، اور یورپین مورخ اس میں ہندوؤں کے ہم نوا ہیں۔ ان کی سمجھ میں یہ کسی طرح نہیں آتا کہ تھوڑا جزیہ دے کر وہ کتنے ایسے ٹیکسوں سے بچ گئے جو مسلمانوں کو دینے پڑتے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ فوجی خدمت سے وہ قطعی آزاد ہو گئے اور ان کی جان و مال اور آبرو کی حفاظت مسلم حکومت کے ذمے آ گئی، اور ہندوستان کی مسلم حکومتوں نے یہ ذمہ داری بدرجہ اتم پوری کی۔ مسلمانوں کی حکومت میں ہندوؤں کو ایسی مذہبی آزادی حاصل تھی کہ شاہی قلعے کی دیواروں کے نیچے سے ہندو بتوں کے جلوس نکلتے تھے اور ان کے ساتھ گاتے بجاتے اور ناچتے ہوئے جاتے تھے۔ سنکھ بجانا ان کا روزمرہ کا مشغلہ تھا۔ مسلمان بادشاہ محض اس لیے یہ سب گوارا کرتے تھے کہ ہندوؤں کو ذمہ قرار دے دیا گیا تھا۔ انہوں نے ان سب راجوں اور سرداروں کو خود مختار چھوڑ دیا جنہوں نے جزیہ دینا قبول کیا، اور ان کی متوارر بغاوتوں کو فروغ کرنے میں وہ اپنا وقت اور قوت ضائع کرتے رہے۔ دیہات اور پرگنوں کی سطح پر ملک کا تمام مالی اور زرعی نظام و انتظام ہندو سکھوں، چودھریوں اور مقدموں کے اہتمام میں رہا۔ اس سے ہندوؤں کی دولت، وقار اور اثر و اقتدار میں ترقی ہوئی، اور اسے انہوں نے مسلم حکومت کے خلاف استعمال کیا۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ عوام کی قیادت ہندوؤں ہی کے ہاتھ میں رہی، اور ہندو عوام اور مسلمانوں کے درمیان وہ روابط قائم نہ ہوئے جو اسلامی تہذیب و تصورات کی اشاعت کے لیے ضروری تھے۔ مان لیا کہ اس وقت سلطنت کے پاس ایسے مسلمان کارکن نہ تھے جو ہندوستان کے مالی اور زرعی نظام سے واقف ہوں اور خوبی کے ساتھ ان امور کا انصرام کریں، مگر وہ حسن تدبیر سے پیدا ہو جاتے۔ کیا مصر اور شمالی افریقہ میں یہ سب کام نہیں ہوئے تھے؟ مسلمان بادشاہوں نے ہندوستان میں قانون شریعت نافذ کیا، اور ہندوؤں کو اس سے بڑا نفع پہنچا کہ ذمیوں کی حیثیت سے ان کے تمام حقوق کی حفاظت کی گئی۔ مگر یہ عجیب بات تھی کہ ان کو سودی کاروبار کی اجازت دی گئی اور اس کی بھی کہ وہ مسلمانوں کو سود پر قرضہ دیں۔ مسلمانوں اور ہندوؤں کے درمیان سود کے معاملات کا نفاذ خود مسلم حکومت کرتی رہی۔ چونکہ مسلمانوں نے رعایا پر صرف شرعی ٹیکس عائد کیے اور وہ بہت کم اور ہلکے تھے، اس لیے ہندو مالی اور اقتصادی اعتبار سے ایسے خوشحال ہوئے کہ خود ہندوؤں کی حکومت میں بھی کبھی نہ تھے۔ ایک گفتگو میں علاؤالدین خلجی نے قاضی مغیث کی اس شکایت پر کہ زمیں ہندو منصب اداروں اور رئیسوں کی مراد کیوں کم کی گئیں، یہ جواب دیا، خوت اور مقدم خوبصورت گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں اور نفیس لباس پہنتے ہیں، وہ ایرانی کمان استعمال کرتے ہیں، ان سے باہم لڑتے ہیں اور شکار کھیلتے ہیں، وہ عیش و طرب کی محفلیں آراستہ کرتے ہیں، ان میں شراب پیتے ہیں۔ علاؤالدین کے یہ انتظامات صرف ہندوؤں ہی کے لیے مخصوص نہیں تھے، مغلوں کے مقابلے کے لیے اس کو مستقل تنخواہ دار فوج رکھنے کی ضرورت تھی اور اس کے لیے زیادہ روپیہ درکار تھا۔ اس نے مسلمان عمرہ کے اختیارات اور ان کی رعایتوں میں بھی اسی طرح کمی کی تھی اور اپنا وہ مشہور کنٹرول نافذ کیا تھا جو تاریخ میں بے نظیر ہے۔ محمد تغلق کے زمانے میں ان کو اس سے بھی زیادہ مراعات ملی جتنی علاؤالدین خلجی نے کم کی تھی، اور یہ پہلے سے بھی زیادہ خوشحال ہو گئے۔ ضیاء الدین برنی نے اپنی تاریخ میں اس شکایت سے ذکر کیا ہے، کافروں اور مشرکوں کو خراجی اور زمین قرار دے دیا گیا اور اس لیے ان کو اعلیٰ مراتب پر ترقی دے دی گئی ہے اور ان کی عزت بڑھائی گئی ہے، ان کو کوس و علم اور پرچم عنایت ہوئے ہیں جو جواہرات سے مرسا ہیں، ان کو سنہری مغرق ریشمی خلتیں اور عرب گھوڑے انعام میں دیے جاتے ہیں جن پر سنہری اور روپھیلی زینیں کسی ہوتی ہیں، ان کو والی مقرر کیا جاتا ہے اور اعلیٰ عہدے دیے جاتے ہیں۔ یہی مورخ آگے لکھتا ہے، دارالسلطنت میں ہندو ایسے مکان بناتے ہیں جیسے محل، وہ زری کے لباس پہنتے ہیں اور عرب گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں جن کے زینوں پر طلائی اور نقرئی کام ہوتا ہے، وہ ایسے تمغے لگاتے ہیں جو عظمت کا نشان ہیں، وہ عیش و عشرت سے زندگی بسر کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کو نوکر رکھتے ہیں جو ان کے گھوڑوں کے آگے دوڑتے ہیں، اور غریب مسلمان ان کے محلات کے دروازے پر بھیک مانگتے ہیں۔ مسلمانوں کے عہد میں ہندوؤں کو یہ ثروت میسر آئی، یہ اسلامی حکومت کی رواداری اور رعایا پروری کا ثبوت ہے۔ یہ اچھا ہوا، مگر مسلمان ایسے مفلس کیوں تھے جو ہندوؤں کے گھوڑوں کے آگے دوڑتے تھے اور ان کے دروازوں پر بھیک مانگتے تھے؟ یہ یقیناً قابل شکایت تھا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ مسلمان بادشاہوں نے اس کا خیال نہیں کیا کہ حکومت کا استحکام مسلمانوں کی خوشحالی اور طاقت پر منحصر ہے، انہوں نے ان کی معاشی حیثیت کی تعمیر کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا اور ان کے لیے وہ سامان و وسائل مہیا نہیں کیے جن سے ان میں یہ احساس پیدا ہوتا کہ وہ صاحب سلطنت ہیں، اور اس حیثیت سے ان کی تنظیم ہوتی اور اس سے وہ قوم پیدا ہوتی جو مدیانہ عزم اور جوش کے ساتھ ہندوستان میں اسلامی سلطنت کی حفاظت اپنا فریضہ سمجھتی۔ بے شک ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ ہوئی اور سب ان عظیم مسلمانوں نے کی جنہوں نے غربت اور مسکینیت میں قرآن اور سنت کی تعلیمات سے اپنا ظاہر اور باطن آراستہ کیا تھا، جیسے حضرت شیخ علی ہجویری، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت شیخ بہاءالدین زکریہ ملتانی، حضرت بابا گنج شکر فرید، اور یہ بہت تھے اور بہت پیدا ہوتے رہے۔ یقیناً ان بزرگوں کو اس عظیم خدمت کا موقع اسی وجہ سے ملا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت تھی اور ان کو اس حکومت کی حفاظت حاصل تھی، اس لیے اس کو مسلمان سلاطین اور بادشاہوں کا بلا واسطہ عمل قرار دیا جائے گا۔ مگر اس کی کوئی شہادت موجود نہیں ہے کہ ہندوستان کے مسلمان بادشاہوں نے اشاعت اسلام کے لیے کوئی راست اقدام کیا۔ فیروز تغلق تک دہلی کے تخت پر طاقتور سلاطین آتے رہے اور پھر سلطنت میں ضعف آیا اور برہمنوں نے بھکتی کے نام سے اپنی وہی تبلیغ شروع کی جس سے انہوں نے سیستیوں اور ہنوں کو ہندو مذہب میں جذب کیا تھا، اور اس سے ضعیف الاعتقاد اور جاہل مسلمانوں کے خیالات اور عقائد میں اختلال پیدا ہوا اور دیر تک رہا۔ لودھیوں کے بعد ہندوستان کی شاہی اور شہنشاہی مغلوں کے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ مسلمان تھے اور مخلص مسلمان، مگر بہت ہی نئے مسلمان۔ سیاست اور امور ملکی میں ابھی تک یہ چنگیزی ضوابط پر قائم تھے۔ بابر نے اسی بنیاد پر اپنی حکومت قائم کی اور اکبر نے اس کی تکمیل کر دی۔ بعض یہی حکومت کو مذہب سے، یعنی حکومت کو مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اور حکومت کا انصرام سیاسی مصلحتوں کے مطابق ہو۔ پھر اکبر کی جہالت سے بھکتی کی تحریک کے اثرات اور آگے بڑھے، اور مذہب و معاشرت دونوں میں ان سے اختلال پیدا ہو گیا۔ ان برے حالات کی اصلاح کے لیے حضرت مجدد الف ثانی نے سیاسی تدابیر اختیار کی، اور حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حدیث کے درس کے لیے مدرسہ قائم کیا۔ ان دونوں بزرگوں کی کوشش کا بڑا اثر ہوا۔ خود جہانگیر ان سے متاثر تھا اور اس نے اصلاح کی کوشش کی۔ شاہجہاں بہت ہی خوش عقیدہ مسلمان تھا، اور پھر عالمگیر اول تو مغلوں میں ایک مجاہد اور مسلح پیدا ہوا، لیکن چونکہ ایک طویل عرصے تک نو مسلموں کی دینی تربیت کی طرف توجہ ہی نہیں کی گئی تھی، اور حکومتوں کی غفلت اور لاپرواہی سے ہندو مبلغوں کو اس کا موقع حاصل رہا کہ ان کے خیالات خراب کریں، اور اس کے ساتھ ہی سیاسی الجھنیں بھی تھیں۔ اس لیے عالمگیر کی حکومت کے 50 سال بجائے اسلامیت کی تعمیر و ترقی کے، اکبری فتنوں کے استحصال کی کوشش میں ضائع ہوئے۔ اکبر، جہانگیر، شاہجہاں اور عالمگیر کا زمانہ ہندوستان میں مغل حکومت کا انتہائی عروج تھا۔ برصغیر کے ہر گوشے میں مغلوں کا حکم جاری تھا، مگر ان کی تعمیر میں ایک ایسی خرابی مضمر تھی جس سے سلطنت تباہ ہو گئی۔ اس مغل خاندان میں تخت کی وراثت کے لیے اس کے سوا کوئی معین ضابطہ نہ تھا کہ شہزادوں کے درمیان جنگ ہو، اور جو سب پر غالب آئے وہ بادشاہ ہو۔ چنانچہ ہوش سنبھالتے ہی ہر شہزادہ اس فکر میں لگ جاتا کہ عمرہ دربار راجوں اور صوبے داروں کے ساتھ سازشیں کرے۔ بابر کے بیٹوں سے لے کر عالمگیر کے بیٹوں تک سب کے درمیان تخت و تاج کے لیے لڑائیاں ہوئیں، اور ان میں عمرہ دربار، صوبوں کے گورنر، ہندو راجا، متحارب شہزادوں کی طرف سے شریک ہوئے۔ اس طرح سلطنت میں تباہ کن سازشوں کا ایک جال بچھ گیا، اور سرداروں کو اپنی طاقت بڑھانے کا موقع ملا۔ عالمگیر کی زندگی ہی میں مرہٹوں نے بغاوتیں شروع کر دی تھیں، اور مغل فوج کے سرداروں کی کاہلی اور عشرت پسندی کی وجہ سے وہ ان بغاوتوں پر قابو نہیں پا سکا۔ 1707 میں عالمگیر کا انتقال ہوا، اور چند ہی سال کے اندر مرہٹوں نے دکن میں چوتھ وصول کرنے کا حق حاصل کر لیا۔ اس کے ساتھ ہی صوبوں کے گورنر خود مختار ہو گئے اور باہم لڑنے لگے۔ دکن کی جنگوں میں شہنشاہ عالمگیر کی مسلسل مصروفیت کا شمال میں یہ اثر ہوا کہ سکھوں اور جاٹوں نے طاقت پیدا کر لی، اور پنجاب میں سکھ اور آگرہ، مالوہ اور ان کے جوار میں جاٹ لوٹ کھسوٹ کرنے لگے۔ جاٹوں کا نمرت اتنا بڑھا کہ شمالی ہند سے جب مال گزاری کا روپیہ عالمگیر کے پاس دکن جاتا تو وہ راستے میں ہی اسے لوٹتے تھے۔ عالمگیر کے انتقال کے بعد وہ دہلی پر حملے کرنے لگے۔ باشندگان دہلی کی زندگی خوف و ہراس میں گزرنے لگی۔ سکھوں نے آگے بڑھ کر دوآب کے شہر لوٹے۔ 1739 میں نادر شاہ نے حملہ کیا، دہلی میں قتل عام کیا اور اسے لوٹا۔ اس سے سلطنت مغلیہ کی بالکل ہی ہوا اکھڑ گئی۔ جاٹ، سکھ، مرہٹے اور زیادہ شیر ہو گئے، اور ان کی غارت گری کی انتہا نہ رہی۔ حکومت میں زوف اور اس کے استحکام کی کوشش۔ سلاطین دہلی نے عہد اول کے عربوں کی طرح حکومت کے وسائل سے ہندوستان میں اسلام کی اشاعت نہیں کی، اور نو مسلموں کی دینی تربیت کا اہتمام نہیں کیا، اور مغل بادشاہوں نے بجائے اسلامی کے حکومت کو سیاسی اور ہندوستانی بنانے کی کوشش کی۔ اس وجہ سے حکومت و سلطنت کے تعلق کے ساتھ مسلمانوں میں اجتماعی تنظیم پیدا نہیں ہوئی، اور وہ اسلامی اخلاق و کردار بھی پیدا نہیں ہوا جو اسلامی معاشرے کی تعمیر اور اتنی بڑی سلطنت کی حفاظت کے لیے ضروری تھا۔ وہ ہندوؤں میں خلط ملط ہو کر رہنے کی وجہ سے پستی کی طرف مائل تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے یہ سب دیکھا، اور اپنی تصانیف میں اور خطوط میں ان کا ذکر کیا، اور اصلاح حال کے لیے کوششیں کی۔ ان کی ان تحریرات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انتظام حکومت میں سخت ابتری تھی، شاہی خزانہ خالی تھا، عمرہ اور درباری عیش کے دلدادا تھے اور فرائض منصبی سے لاپرواہ۔ جاگیرداری نظام کی خرابیاں حکومت پر اثر انداز تھیں۔ سپاہی، شاعر اور صوفی مفت خوری کے عادی تھے، جاگیرداروں اور منصب داروں میں بھی غدار تھے۔ افواج میں تربیت اور تنظیم نہیں تھی، ان کی تنخواہیں وقت پر نہیں ملتی تھیں اور وہ سودی قرض لینے پر مجبور تھے۔ قاضیوں اور مستحصبوں میں رشوت خوار تھے۔ مساجد کے امام جاہل تھے، رمضان کا احترام تک باقی نہیں رہا تھا۔ دستکار اور اہل حرفہ اپنے بیوی بچوں کے نان نقطے اور پرورش کی ذمہ داریاں پوری نہیں کرتے تھے۔ حضرت شاہ ولی اللہ نے پہلے نظام ملک سے اصلاح حالات کے لیے اپیلیں کی، مگر وہ بادشاہ اور اس کے دربار سے مایوس ہو کر دکن میں اپنی حکومت مستحکم کرنے لگے۔ اس کے بعد شاہ صاحب نے نجیب الدولہ کو اس طرف متوجہ کیا اور اس پر شاہ صاحب کے کہنے کا اثر ہوا اور اس نے کوشش کی، مگر جب اس کے مقابلے میں خود مسلمانوں نے جاٹوں کی مدد کی اور نجیب الدولہ کو شکست ہوئی تو وہ مایوس ہو گیا، مگر شاہ ولی اللہ نے اس کی ہمت بندھائی اور اس نے جدوجہد جاری رکھی۔ یہاں پر پارٹ 1 کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید ریکارڈنگ سننے کے لیے پارٹ 2 سماعت فرمائیے۔